وہ نبی سنا. بلا شبہ ہمارا دین صحیح معنوں میں اگر ہم اسے سیکھیں تو صرف اللہ والوں ہی سے سیکھ سکتے ہیں، ورنہ آدمی اگر از خود اپنی رائے کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے تو ہر زمانے کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. ایک زمانے میں، بقول ہمارے حضرت والا کے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں میں خون بہت ہوتا تھا، تو خون نکلوانے کی ضرورت پڑا کرتی تھی. خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ پچھنے لگوایا کرتے تھے. جو فاسد خون ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اس کو نکال دیا جاتا ہے. اور اب بھی اہل عرب کے یہاں یہ دستور پچھنے لگوانے کا اب بھی ہے، لیکن اب بہت کم، کہیں کہیں کوئی کوئی جس کا خون خراب ہو جاتا ہے تو صرف اس حد تک. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ جسم سے خون نکلوانا پڑتا تھا، اس قدر خون ہوتا تھا. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ اب وہ زمانہ ہے کہ خون چڑھوانا پڑتا ہے، جس کو دیکھ لو کہتے ہیں جی خون کی کمی کا شکار ہے. تو اس لیے دونوں زمانوں میں فرق ہے، خون چڑھوانے کا زمانہ اور خون نکلوانے کے زمانے میں جب فرق ہے. تو اسی طریقے سے اب غذا اگر انسان نہیں کھائے گا اچھی، تو یقیناً وہ پھر اس میں جسمانی طاقت بھی نہیں آئے گی. جسمانی طاقت نہیں آئے گی تو آدمی محنت کا کام نہیں کر سکتا، مشقت کا کام نہیں کر سکتا. تو بزرگان دین کا معاملہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کا بھی خیال رکھا ہے، بدن کا بھی خیال رکھا ہے، اور پھر دین پھیلایا ہے دنیا میں. تو ہمارا دین منع نہیں کرتا کہ بھی اچھا کھاؤ مت یا اچھا پہنو مت، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں. یعنی یہ کوئی تکبر کی بات نہیں کہ آدمی اچھے کپڑے پہنتا ہے یا اچھا جوتا پہنتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، تو اس کی کوئی دین میں شریعت میں ممانعت نہیں ہے. اصل ممانعت یہ ہے کہ بس لباس پہن کر آدمی دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. عمدہ لباس پہن لیا، آپ سمجھ رہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی اچھا دنیا میں نہیں، تو اس کو تکبر کا سبب نہ بناؤ اپنے لیے اور عجب کا سبب نہ بناؤ. اس اعتبار سے تو جائز نہیں. لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اچھا لباس پہننا چاہتا ہے یا اچھا جوتا پہننا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے، تو ہماری شریعت الحمدللہ یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. البتہ اتنی بات بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اب ڈاکے نہ ڈالے، چوری نہ کرے، جو موجود ہے وہ پہنے صاف ستھرا کر کے دھو کے، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ کم از کم مجھے یہ تو حاصل ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے جسم پر کپڑا بھی نہیں. تو دونوں صورتوں میں ہمارے لیے اللہ رب العزت نے راستے رکھے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، غالب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا جمعے کے دن، تو اس نے دل میں ایک خیال آیا کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں، لیکن ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے پیر ہی نہیں تھے، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ جوتے بے شک میرے پیر میں نہیں، لیکن کم از کم پاؤں تو موجود ہیں، اس شخص کے تو پیر ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا آدمی شکر ادا کرے، کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم چاہے جو کچھ کر لے، اللہ کا شکر ادا ہم نہیں کر سکتے. اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت ہی قلیل تعداد ایسی ہے جو شکر گزار ہے، ورنہ عام طور پہ ناشکر ہے، قدم قدم پہ ناشکری کرتے ہیں. اس لیے اللہ کا ایک تو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور یہ کیسی ایسا عمل ہے جس کو بار بار یہاں ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور خاص طور پر اللہ کی تعریف، اس کا شکر، یعنی قدم قدم پر اللہ جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں اس پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما رہے ہیں، اس پر بھی فوراً کہہ دو الحمدللہ و شکر اللہ. اے اللہ، تمام تعریف ہے آپ کے لیے، شکر آپ کے لیے کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے راستے عطا فرما دیے جس سے ہماری رہنمائی ہو گئی. ورنہ بہت سے لوگ ہیں دین کو بےچارے بالکل سمجھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، وہ اتنے مہو ہیں اپنی دنیا میں کہ انہیں دین سیکھنے کی بھی فرصت نہیں. یہی وجہ ہے کہ اہل دین کے بارے میں وہ بدگمانیوں میں مبتلا ہیں. جسے پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ تو الٹی سیدھی باتیں کرے گا، جب معلوم ہوگا تو اسے پتا چلے گا اوہو ہم خامخواہ بدگمانیاں کرتے رہے، معاملہ کچھ اور. یہ بالکل ایسا ہی ہے، دیکھیے جیسے ایاز جو غلام تھا، محمود و ایاز کے آپ نے واقعات سنے ہوں گے، تو بادشاہ کا یہ غلام تھا لیکن انتہائی مخلص، با وفا، عقل مند آدمی. جب بادشاہ کے پاس یہ آیا تھا تو ایک گڈری اس کے پاس تھی، جو فقیروں کی گڈری ہوتی ہے جس میں سوتے ہیں، اپنے جسم پہ بھی لپیٹ لیتے ہیں، یعنی سردی گرمی کا لباس وہی ہے، اور ایک پوستین. یہ کل یعنی اس کے پاس سرمایہ تھا. بادشاہ کا معتمد خاص ہو گیا، بادشاہ اس پر اعتماد کرنے لگ گیا، اس کی عقل مندی سے بادشاہ خوش بھی بہت ہوتا تھا، اور وزارا جو ہیں اس سے حسد بھی کیا کرتے تھے، اور طرح طرح سے بدگمانیوں میں مبتلا کرنے کا کام کیا کرتے تھے بادشاہ کو. ایاز نے ایک کوٹھڑی بنوائی، اس کوٹھڑی میں وہ جو اپنی گدڑی تھی اس کو رکھا، اور جو اپنی پوستین تھی جو پہننے کے کپڑے تھے پھٹے پرانے سے، وہ بھی سنبھال کر رکھے. ایک صندوق تھا اس میں رکھ کر اس کو تالا لگا دیا، اور اس کوٹھڑی میں بھی تالا لگا دیا. لیکن روزانہ اکیلے میں جاتا تھا وہاں اپنی کوٹھڑی میں، اور جا کر صندوق پہلے کوٹھڑی کا تالا کھولتا، پھر اس صندوق کا تالا کھولتا، اس میں سے گدڑی نکالتا، پھر پوستین نکالتا، پھر اس کو دیکھتا، اور پھر یہ کہا کرتا تھا کہ ایاز تیری حقیقت فقط اتنی ہے، تو اپنی حقیقت مت بھول کہ تو صرف بادشاہ کے پاس جب آیا تھا تو تیرے پاس یہ گدڑی تھی، یہ تیرے پاس پوستین تھی، آج جو کچھ بھی ہے یہ بادشاہ کا آتا ہے، تیرا اپنا کچھ نہیں. اس لیے بادشاہ کے لیے ہمیشہ مخلص رہنا، با وفا رہنا، اور کبھی ذہن بھی میں بھی اس کی نافرمانی کا نہ رہنا. یہ روزانہ آ کر وہ استحضار کیا کرتا تھا کہ بھئی میری حقیقت کیا ہے. وزراء، مشیر، یہ سب دیکھتے تھے، لیکن انہیں چونکہ حقیقت کا علم نہیں تھا، آپس میں چہمے گوئیاں کیا کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ بھئی یہ اکیلے میں جاتا ہے اور تالا بھی لگا رکھا ہے، کسی کو ساتھ بھی نہیں لے کے جاتا، لگتا ہے کوئی خزانے وزانے یہاں چھپا رہا ہے، سونا چاندی اور زر و جواہرات جو بادشاہ کی طرف سے ملتے ہیں یا اور کسی طریقے سے اسے حاصل ہوتے ہیں، تو لگتا ہے یہ خزانہ دبا رہا ہے یہاں پر. تو آپس میں مشورہ کیا بھائی کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ بادشاہ کو بتا دیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی طرف سے اتنے انعامات ہیں، اتنی عطا ہیں، اور اس کے ساتھ اس کا یہ معاملہ ہے کہ انتہائی خصیص حرکت ہے کہ یہ اپنے مال و دولت کو ایسے چھپا کے رکھتا ہے اور پھر کسی کو دکھاتا تک بھی نہیں، تو بادشاہ کے علم میں لانا چاہیے. دیکھیے یہ بدگمانی، بادشاہ کے پاس چلے گئے اور جا کر بادشاہ سے کہا کہ محمود ایاز جو آپ کا غلام ہے، اس نے کوٹھری بنائی ہوئی ہے، اس میں تالا بھی لگایا ہوا ہے، اور جو ہے اس طرح سے یہ روزانہ جاتا ہے، لگتا یہ ہے کہ اس میں سونا چاندی اور جو ہے قیمتی موتی اور اس قسم کے ذر و جواہر چھپاتا ہے، اس نے کوئی ذخیرہ بنا رکھا ہے. بادشاہ نے کہا اچھا بھائی بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی جو ہے وہ مجھے تکلیف پہنچی ایاز کی طرف سے، میں تو اسے بیوقوف ایسا نہیں سمجھتا تھا، اور میری طرف سے اتنی عطا اور بخششیں، اور اس کے پاس اس نے اس قسم کی حرکت کی ہوئی. تو کہا کہ ٹھیک ہے، آج رات کو آدھی رات کو چلیں گے، تمہیں بھی لے کے چلیں گے، اور جو کچھ وہاں سے ذرا جواہر اور دولت ملے گی آدھی سب کو بانٹ دیں گے جتنے بھی لوگوں کے. بادشاہ جانتا تھا، سمجھتا تھا کہ ایاز ایسا نہیں ہے، یہ حاسدین ہیں، لیکن ان کو دکھلانے کے لیے بادشاہ نے ایسی بات کی، ایاز کے خلاف بولا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ایاز ایسا نہیں ہے، وہ انتہائی وفا شناس آدمی ہے، عقل مند آدمی، یقیناً جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ. بہرحال رات کو جب گئے، کوٹھڑی کا دروازہ کھلوایا، پھر صندوق کھلوایا، اس میں سے دیکھا تو گدڑی اور پوستین پھٹی پرانی تھی. ان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، اور پھر بھی انہیں یقین نہیں آیا، کہا کہ لگتا ہے زمین میں کچھ دبا رکھا ہے، چنانچہ زمین بھی کھدوا دی، لیکن وہاں کچھ نہیں نکلا. اب بڑے شرمندہ ہوئے، بادشاہ تو واپس آ گئے، اب بادشاہ کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے کہ ہم کیسے کریں سامنا، ہم تو لائق گردن زنی ہیں، اس لائق ہیں کہ ہماری گردن اڑا دی جائے، کیونکہ ہم نے بادشاہ کو اس کے خلاف کرنا چاہا، یقیناً یہ اندر کا حسد تھا جس نے اسے مجبور کیا انہیں. لیکن بہرحال پھر پہنچے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ جو چاہیں ہمیں سزا دیں، اور جیسا چاہیں آپ ہمارے ساتھ معاملہ کریں، اور اگر کرم فرما دے معاف فرما دے تو آپ بادشاہ. بادشاہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تم نے میرا تو کچھ نہیں بگاڑا لیکن تم نے جس غلام کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے اور جس کو تم نے جو ہے بھرے دربار میں رسوا کیا ہے میں اسی پر چھوڑتا ہوں کہ جو تمہارے بارے میں فیصلہ کرے. چنانچہ ایاس کو بلایا گیا, بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم نے تمہارے سامنے سارا معاملہ ہے, اب تم جو چاہے فیصلہ کرو. تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ یہ ساری تیری عطائیں ہیں, تیرا کرم ہے, میں تو وہی کچھ تھا جو تُو نے دیکھا کہ کوٹڑی کے اندر جو گدڑی اور آس پوستین تھی, میری حقیقت تو فقط وہ ہے. اس کے علاوہ آج میں جو کچھ بھی ہوں سب تیری عطا ہے, اس لیے میں اپنے وجود کی نفی کرتا ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, جو آپ چاہیں سو کریں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھ کر اصل میں انسان کو مخاطب کیا کہ انسان تو بھی اپنی پیدائش کو یاد رکھ کہ باپ کا نطفہ نطفہ پدر اور خون مادر حیض کا جو خون ہے وہ اس سے مل کر تیرا نطفہ وجود میں آیا ہے اور تو نے اس کو بھلا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سمجھنے لگا, عجب اور تکبر میں مبتلا ہو گیا. کہا کہ دیکھو تمہارے پاس تو فقط یہ دو چیزیں تھیں, باپ کا نطفہ جس کو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لم یکن نطفہ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا, تو اللہ رب العزت نے تمہیں تو صرف اس سے پیدا کیا ہے, لہذا تم اپنے وجود پر نظر رکھو کہ تمہارا وجود جو ہے وہ کس چیز سے مل کر بنا ہے. اب ایسا انسان جو پلید نطفے سے اور ماں کے حیض سے مل کر بنا ہو, کیا اس لائق ہے کہ وہ اکڑے, رب العزت کی نافرمانی کرے؟ تو اصل میں فنا کا سبق دیا کہ اپنے آپ کو فنا کرو. اللہ رب العزت ہی سب کچھ انہی کی عطا ہے, انہی کی بخشش ہے. تو بہرحال یہ بات ہو رہی تھی چونکہ بدگمانی سے متعلق, تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بدگمانی پر یہ بات ذہن میں آئی, اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی, تو اس سے متعلق میں نے یہ بات بتلا دی. تو ہمیں چاہیے کہ اصل میں فنا کا راستہ اختیار کریں, اور فنا کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب کچھ اللہ رب العزت کی عطا سمجھے, ورنہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے ایک راستے سے, وہاں سے ایک متکبر شخص کا بھی گزر ہوا, تو یہ جو بزرگ تھے بڑی عمر کے تھے, نگاہیں بھی کچھ کمزور تھیں, تو ذرا سا اس متکبر آدمی کے جسم سے ان کا جسم ٹکرا گیا, دھکا لگا, تو اس نے کہا کہ وہ اندھے تجھے سجائی نہیں دیتا, دیکھ کے نہیں چلتا, اور تو جانتا نہیں میں کون ہوں. کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو کون ہے, بلکہ اگر تو کہے تو تیرا ماضی تیرا حال تیرا مستقبل سب بتا دوں کہ تو ہے کیا. کہا کہ ماضی میں تو ایک گندا نطفہ تھا, خون حیض تھا جس سے مل کر تو بنا, اور حال میں یہ ہے کہ تیرے پیٹ میں پیشاب پخانہ بھرا ہوا ہے, اور مستقبل یہ ہے کہ ایک سڑی ہوئی لاش تیرا مستقبل ہے, اس کے سوا اور کیا ہے؟ کس بات پر اتراتا ہے, کس بات پر غرور کرتا ہے؟ تو انسان اس کا استحضار کرے کہ ہم ہیں کیا. ساری خرابیاں اس لیے آتی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رکھا ہے اور ہم دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بزرگان دین نے یہی بات دل میں ڈالی لوگوں کی کہ ہم اپنے وجود کو نہ بھولیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا, اور جب وجود بخشا تو اس کے اندر ہے کیا؟ خون پیشاب پخانہ, اس کے علاوہ تو اور کچھ جسم میں نہیں, اور مرنے کے بعد ایک سڑی ہوئی لاش, اس کے سوا تو کچھ نہیں. تو ہم تھوڑا سا غور کریں, اگر ہم استحضار کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ بات ہوگی کہ سب کچھ اللہ ہی کی عطا ہے, اللہ نے اپنے فضل سے اگر خوبصورت شکل دی ہے, لوگ پیار کرتے ہیں, لوگ جو ہے محبت سے پیش آتے ہیں, تو بھی اللہم لک الحمد ولک الشکر آدمی کہے یا اللہ تیرا شکر تیرے لیے تعریف ہے, میں تو کچھ نہیں تھا لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے سب کچھ عطا فرما دیا, کہ لوگوں کے قلوب کو مسخر کر دیا, میری طرف جو ہے متوجہ کر دیا, ورنہ من آنم کے من دانم, میں کیا ہوں میں خود جانتا ہوں. ہر انسان اپنی حقیقت سے خوب واقف, اگر تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے تو انشاءاللہ اصلاح احوال کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ آدمی اپنے آپ میں غور کرے کہ میں ہوں کیا. اور جب آدمی یہ سمجھے گا کہ میں اللہ رب العزت کا پروردہ ہوں، اللہ ہی کی عطا اور اس کی بخشش ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کے رواں رواں اس کا اللہ کا شکر ادا کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے، جس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں، اس کے دل کو مائل کر دیتے ہیں، یہ اس کی خاص عطا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا اس پر بھی شکر کرنا چاہیے، ورنہ نہ جانے ہم کہاں ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم میں سے نہ جانے کوئی موچی ہوتا، کوئی کہیں اور ہوتا، کہیں بازار میں کہیں پھر رہا ہوتا. اللہ جانتا کہ ہمارا کیا حشر ہوتا اور کہاں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اپنے اربوں انسانوں میں سے اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا، الحمدللہ دین کی کچھ سمجھ عطا فرما دی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. آج تھوڑا سا معمول کے خلاف ہوا کہ اصل میں بیان پہلے ہو گیا، لیکن انشاءاللہ حسب معمول جو ہے وہ نظم ہوگی، اس کے بعد پھر جو بات اگر کہنے کی ہوگی تو عرض کروں گا، ورنہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے تو اتنا بھی کافی. میں پڑھ لیتے، ایسا بھی کرتے ہیں کہ بات شروع ہو گئی پھر خیال آیا کہ بھئی خطبہ پہلے پڑھنا چاہیے تھا، تو پھر کہتے اچھا بھئی اب تک نہیں پڑھا تھا، پڑھ لیا. اس لیے حضرت کا رنگ کچھ نہ کچھ آنا چاہیے ہمیں، کہ کسی ترتیب کو خاص ضروری نہ سمجھے، البتہ جہاں ضرورت ہو تو اس کا خیال رکھنا چاہیے.
یا شاعر عارف باللہ، حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ، حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا، حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محو رنگ بو رہنا.
پہلے جو پہلا جو مشرا ہے اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حقیقت میں کیا ہے، حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق کو ہو رہنا. اب عام آدمی نہیں سمجھتے باحق کو ہو کا کیا مطلب، یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ رہیں، باحق ہو اللہ کی معیت ہمیں حاصل رہے، یہ ہے باحق. بھی اللہ رب العزت ہی کو کہتے ہیں اور ہو کی ضمیر بھی اسی کی طرف جاتی ہے، ہو اللہ وہ اللہ، تو اللہ ہو جو کہا جاتا ہے تو ہو سے مراد بھی اللہ ہی کی ذات ہے. تو حقیقت میں تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی معیت میں رہیں، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی رہنے میں رہنا ہے کہ آدمی رنگ و بو میں مر رہا ہے، لیکن آج رنگ ہے کل رنگ ختم ہو جائیں گے، آج بو ہے کل ختم ہو جائے گی، تو لیکن جو اللہ کے ساتھ رہتے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو آج ہم رنگ و بو کی دنیا میں رہتے ہیں، یعنی اسی پر مرتے ہیں، کہتے ہیں گلیمر کی دنیا ہے، چکا چوند کر دینے والی دنیا، اور اس چکا چوند کی دنیا نے ہماری آنکھوں کو خیرا کر رکھا ہے. بعض اوقات جب روشنی آنکھوں پہ پڑتی ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، اسی طریقے سے یہ دنیا کی جو روشنیاں ہیں ہماری آنکھیں اس سے چکاچوند ہوئی ہوئی ہیں اور ہمیں آخرت نظر نہیں آتی، اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہم نے. تو اسی کی طرف اصل میں اشارہ کر رہے ہیں کہ اصل حقیقت کو ہم پہچانیں. ماشاءاللہ بہت اچھا انتخاب.
حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا، حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محو رنگ گوبو رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محو رنگ گوبو رہنا. علامت جذب پنہا کی یہی معلوم ہوتی ہے، علامت جذب پنہا کی یہی معلوم ہوتی ہے، علامت جذب پنہا کی یہی معلوم ہوتی ہے، تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا، تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا، حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا، حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محوے رنگو بو رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محوے رنگو بو رہنا۔
جذب پنہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا جو رہتا ہے ہر وقت، یعنی علامت جذب پنہا کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی جستجو میں ہر وقت بندہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح خوش ہوتے ہیں، کس طرح خوش ہو سکتے ہیں، پھر وہی عمل کرنے کی آدمی فکر کرے کہ ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں، اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں کہ بھئی کوئی عمل ایسا بتا دیجئے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، میں کیا کروں گی جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ دنیا میں آدمی جس سے محبت کرتا اسے راضی رکھنے کی کیا کیا جستجو نہیں کرتا، لوگ پانی بھرتے ہیں عشق مجازی کے دیوانے، صبح سے لے کے شام تک خاک چھانتے پھرتے ہیں، گلیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر اپنے آپ کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں، تو کیا اللہ رب العزت کا عشق اس لائق نہیں ہے کہ آدمی اللہ کی محبت اور عشق میں جستجو میں لگا رہے اور ادھر ادھر خاک چھانے، اللہ والوں کی صحبتوں میں جا کر جو ہے وہ تلاش کرے کہ اللہ تعالی ہمیں کس طرح مل سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اس جستجو میں ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر جذب پنہا کی علامت ہے کہ اللہ نے خاموشی کے ساتھ مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل کہ ہم اللہ رب العزت کے بارے میں جستجو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے مل سکتے ہیں، تو یہ علامت معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایک تو ہوتا ہے کھلم کھلا اور ایک ہوتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ بظاہر کچھ پتہ نہیں چلا لیکن ہمیں جستجو ہو رہی ہے۔ آج ایک بچہ بھی آیا مغرب کے بعد، ہمارے کچھ احباب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے اس نے کہا کہ میں قرآن مجید گھر میں حفظ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بھائی مدرسے میں داخلہ لو تاکہ تم صحیح طور پر حفظ کر سکو، تو وہ کہہ یہ رہا تھا کہ ایک پارہ تو حفظ کر لیا لیکن اب آگے یاد نہیں ہو رہا مجھ سے۔ میں نے کہا یاد ہوگا تمہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، تمہارا جو ذوق و شوق ہے اللہ اس کو برقرار رکھے، لیکن یہ کہ تم مدرسے میں جاؤ اپنا وقت لگاؤ تاکہ پھر یاد بھی ہوگا۔ تو وہ چھٹی ساتویں جماعت میں پڑھتا تھا، کہتا میں اسکول سے میرا دل ختم ہو گیا، میرا دل چاہتا کہ میں حافظ بن جاؤں اور پھر عالم بنوں بعد۔ تو یہ جو دل میں اس طرح کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں تو یہ آخر کوئی پیدا کرنے والا ہے، ورنہ آج کل تو ہم اگر دیکھیں اپنی فضاؤں میں اپنے ماحول میں تو اس کی تو حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، کوئی ذرا سا بےچارا داڑھی رکھ لے تو اس کو پورے گھر والے آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ یہ کیا بن گیا۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی نعمت ہے، یہ دل میں خیال آ جانا کسی کے کہ بھئی مجھے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو یقیناً یہ اللہ کی مدد شامل حال ہے، اگر نہ ہوتی تو اس کے دل میں خیال نہ آتا۔ تو بات یہ ہے کہ اس جستجو میں آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیسے راضی ہوں گے۔ میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے اور وہ کوئی حکم دیتا ہے تو آدمی یہ نہیں سوچتا کہ اس حکم کو میں پورا کر سکوں گا یا نہیں، بلکہ کوشش میں لگ جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے کہہ دیا کہ بھئی نہر کھود دو تو نہر کھود دی کھودنے والے، کوئی اگر کہتا ہے کہ جی مٹکے میں بیٹھ کے جو ہے وہ دریا پار کر لو تو کرنے والوں نے یہ بھی کر کے دکھا دیا۔ یہ صرف اندر کی محبت کا معاملہ تھا نا، تو اسی طریقے سے بلکہ یہ بھی کہا کرتے کہ دیکھو اگر کوئی بڑا ہی ہم سے کہے کہ اس پہاڑ کو اٹھا لو تو ہمیں پتا ہے کہ اٹھا تو نہیں سکتے، لیکن نہ مت کرو، جا کے کوشش کرو، پھر آگے کہہ دو کہ جی اٹھتا نہیں مجھ سے. تو بات صرف یہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی آدمی کوشش کرے، اور جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس فکر میں اور جستجو میں رہتا بھی. تو بظاہر بتایا جا رہا ہے کہ بھئی جذبے پنہاں کی علامت ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر وقت ایک ایک سانس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سانس اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف نہ گزرے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنے جستجو کی توفیق عطا فرمائے.
حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا، حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محو رنگ و بو رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محو رنگ و بو رہنا، یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش پیشاں بھی ہے، یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش پیشاں بھی ہے، یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش پیشاں بھی ہے، گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کوب کو رہنا، گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کوب کو رہنا، یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش پیشاں بھی ہے، یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش پیشاں بھی ہے، گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کوب کو رہنا، گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کوب کو رہنا، علامت جذب پنہاں کی یہی معلوم ہوتی ہے، علامت جذب پنہاں کی یہی معلوم ہوتی ہے، تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا، تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا.
حالت سے سامنے آتی ہے، آدمی کہتا نہیں کہ میں فلاں کے عشق میں مبتلا ہوں، دنیا میں بھی یہی رواج، لیکن عشق اور مشک چھپائے سے کہیں چھپتا ہے؟ عشق اور مشک چھپائے سے کہیں چھپتا ہے؟ رنگ گہرا ہو تو آنکھوں میں وہی کھپتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر عشق دل میں ہو تو یہ ناممکن ہے کہ جس دل میں اللہ کی محبت کی آگ بھڑک رہی ہو تو دوسرے اس کے آگ سے متاثر نہ ہو. یقیناً جو بھی اس کے پاس جائیں گے ان کے دلوں میں بھی انشاءاللہ اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے گی. تو یہ ایسی بے زبانی کی دعوت ہے کہ زبان سے تو کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن اندر دل میں جو آگ لگ رہی ہے اللہ کی محبت کی، اس کی وجہ سے اللہ کی یاد میں، اس کے عشق میں کو بکو گلی کوچوں میں پھرنا، اللہ کی یاد میں ہی سب کچھ، یہ یعنی جس طرح دنیا کے عاشق ہوتے ہیں، بعض اوقات آج کل تو ویسے عاشق بھی دستیاب نہیں ہیں، لیکن جس زمانے میں کبھی واقعتاً کچھ لوگ ایسے تھے، چاہے وہ عشق مجازی ہی میں مبتلا تھے لیکن اخلاص کے ساتھ مبتلا ہوتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ان کی ظاہری حالت ایسی ہوتی تھی کہ اپنے بدن کا ہوش نہیں ہوتا تھا. تو جب عشق مجازی میں آدمی ایسا پاگل ہوتا ہے تو عشق حقیقی میں تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن عشق پاگل ہونے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ عقل سے پیدل ہو جائیں, لیکن یاد رکھیے اللہ کی محبت میں کبھی آدمی عقل سے پیدل نہیں ہوتا. اللہ کی محبت جسے حاصل ہوتی ہے وہ فرزانے ہوتے ہیں, عقل مند ہوتے ہیں, چاہے ہاں دیکھنے میں دیوانے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں فرزانے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی جسے محبت حاصل ہو تو وہ بیوقوف نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے جو بادشاہ سے محبت کرے. جس کو بادشاہ کی محبت حاصل ہو گئی ساری دنیا اسے مل گئی, تو جو بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العزت کی جسے محبت حاصل ہو گئی تو ساری دنیا آخرت سب کچھ اس کے لیے, تو وہ بیوقوف ہوا یا عقل مند ہوا؟ عقل مند آدمی ہے وہ. اللہ تعالی ہمیں ایسا عاقل اور ایسا فرزانہ بنا دے.
یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے, یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے, غریباں چاک ہو کر عشق حق میں کوب کو رہنا, غریباں چاک ہو کر عشق حق میں کوب کو رہنا, حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا, کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محو رنگ بو رہنا, حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوستو سن لو. حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوستو سن لو, حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوستو سن لو, دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا, دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا, حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوستو سن لو, حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوستو سن لو, دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا, دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا.
اس کا دل ایسا ہے جس میں آرزو نہ ہو, کوئی دل ایسا بتا دو جو آرزوؤں سے خالی ہو. آرزوؤں تو بہت ہیں لیکن اس کے باوجود ان آرزوؤں کو جو دنیا میں ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا اور بے آرزو رہنا. آرزوئیں دل میں ہیں لیکن چونکہ وہ آرزوئیں خلاف شریعت, آرزوئیں خواہش نفس کے مطابق, اس لیے ہم ان آرزوؤں کو کا گلا گھونٹ دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہم بے آرزو رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہاں نہیں وہاں عطا فرما دی. یعنی یہ جو ناجائز خواہش ہے اور ناجائز آرزوئیں ہیں یہ مراد ہیں اس سے. اگر جائز آرزو ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, کسی کے دل میں اگر جائز آرزو یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے میری شادی کرا دے, کوئی نیک اچھی بیوی عطا فرماتے, شکل و صورت کی بھی اچھی ہو, تو اس میں کوئی ناجائز بات نہیں. اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ناجائز آرزو ہے, وہ الگ چیز ہے. کسی خدا نہ کرے گناہ میں مبتلا ہونا چاہ رہا ہے, گناہ میں مبتلا ہونا چاہ رہا ہے, موقع بھی ہے, آرزو بھی دل میں پیدا ہو رہی ہے, لیکن بے آرزو ہو گیا کہ بھائی چونکہ اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے, اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہے, لہذا ہم اس آرزو کو قربان کر دیتے ہیں, نہیں قریب جاتے. تو یہ ہے اصل میں اللہ کا حقیقی بندگی ہے کہ اپنی آرزوئیں دل میں ہیں لیکن اس کے باوجود ان آرزوؤں کو قربان کر دیا اللہ تعالی کی خواہش اور اس کے فرمان پر. اللہ تعالی اپنے فضل خاص سے ہمیں اپنے حقیقی بندگی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.
حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوستوں سن لو، حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوستوں سن لو، حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوستوں سن لو، دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا، دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا۔
ہزاروں ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، ہزاروں ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ دل میں ولولے اور خواہشیں تو ہزاروں پیدا ہوتی ہیں، لیکن اے اللہ آپ کی خاطر اپنی آرزوؤں کا گلا گھونٹ لیتے ہیں، بس یہ اصل چیز ہے۔ ورنہ یہ سمجھ لو کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ والوں کے دلوں میں آرزوئیں اور تمنائیں نہیں ہوتی یا ان کا کچھ دل نہیں چاہتا، دل تو ان کا بھی چاہتا ہے، لیکن اسی لیے اللہ والے بنتے ہیں وہ کہ اللہ کی خاطر اپنی ناجائز آرزوؤں کو دبا دیتے ہیں، گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ بعض چیزیں ہم اپنی خواہش کے خلاف کرتے ہیں۔ اب مثلا مثال کے طور پہ ہم اپنی خواہش کے مطابق ہی کرتے ہیں کہ سنت رسول کو ختم کر دیتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے، لیکن جو داڑھی رکھ لی تو یقیناً اپنے اس آرزو کا گلا گھونٹ دیا۔ آرزو تو یہ تھی کہ دنیا میں چونکہ آج کل حسین وہ کہلاتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرے جس کے چہرے پہ داڑھی، اس کو حسین تو سمجھتی نہیں، لیکن یہ حسن تو اللہ کی نظر میں ہے، ہمیں تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسین کہے، اللہ کی نظر میں ہمارا حسن ہو۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کر رکھی فرشتے، وہ باقاعدہ یہ ان کی تسبیح ہے، سبحان من زین الرجال باللحا، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخش۔ تو جو زینت کی چیز ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زینت خراب ہوتی ہے، کیا سمجھے؟ سبحان من زین الرجال باللحا، تمام تعریف پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی دے کر زینت بخشی، وہ سبحان من زین النساء بالزوائف، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو بال اور مینڈیاں دے کر زینت بخشی۔ اس سے پتہ چلا مردوں کے لیے لمبے بالوں کا ہونا اور ان کی مینڈیاں ہونا یہ ان کے لیے زیب و زینت کا سبب ہے، اور مردوں کے لیے داڑھی کا ہونا زیب و زینت کا سبب ہے۔ تو حسن کس میں؟ اللہ تعالیٰ جس میں کہہ رہے ہیں کہ حسن ہے وہ حسین ہے، یا ہم اپنی خواہش کے مطابق جس کو حسین کہہ رہے ہیں وہ حسین؟ تو بس اس کو اگر ہم نے سمجھ لیا، اللہ کی خاطر اپنی یقیناً آرزوؤں کا گلا گھونٹ دیا اور اللہ نے جو چاہا وہ کر لیا۔ بھئی یہ بھی تو سوچو کہ ایک دن مرنا ہے، نہ گال رہیں گے، نہ کھال رہے گی، نہ بال رہیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا، وہاں تو صفا چٹ میدان ہی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وجود تک بھی ختم ہو جائے گا۔ تو عقل مند آدمی تو وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ یہ سوچ رہا ہے، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی یہاں تو ہم نے کہا داڑھی رکھو، لیکن وہاں پر داڑھی نہیں ہوگی، وہاں ایسے ہی رہیں گے 21 سال کے نوجوان۔ یہ اللہ رب العزت کا، یہ اس سے بعض روایت میں شاید غالباً 33 سال کا آتا ہے، تو جو بھی ہے اس وقت میرے ذہن میں پورے طور پہ بات نہیں، لیکن بہرحال یہ کہ وہاں جوانی ہمیشہ رہے گی، وہاں زوال نہیں ہوگا کبھی بھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو ایک بوڑھی عورت رونے لگی تو فرمایا کہ اس سے کہو کہ جوان بنا کر بھیجا جائے گا جنت میں، بڑھاپے کا کیا کام ہے، اسی لیے تو یہاں بوڑھے ہوتے ہیں، جو چیزیں وہاں نہیں ہیں وہ یہاں ہیں۔ مرد کے لیے یہاں ریشم کو حرام قرار دیا، شراب کو حرام قرار دے دیا، لیکن جنت میں شراب بھی ہوگی، جنت میں ریشم کے کپڑے بھی ہوں گے، اور مرد وہ حلے پہنے گا، اور بلکہ زیور بھی ہوں گے، سونے کے کنگن بھی پہنیں گے، تاج بھی پہنیں گے، لیکن یہاں حرام قرار دے دیا۔ اب جو لوگ اللہ کے حکم کو نہیں سمجھتے، یہاں پر جو ہے وہ زیور نہیں چھوڑتے، کسی نے زنجیریں پہنی ہوئی ہیں سونے کی، کسی نے انگوٹھیاں سونے کی پہنی ہوئی ہیں، اور نہیں تو بچوں کو گھروں میں لڑکوں کو سونے چاندی کی انگوٹھیاں پہنا رہے ہیں، شادی بیاہ میں دولہا کو جو ہے دلہن والوں کی طرف سے سونے کی زنجیریں اور سونے کی جو انگوٹھیاں وہ بنا کے پیش کی جا رہی ہیں، اور بڑی بڑی قیمتی۔ تو یاد رکھو بھائی، یہ ساری کی ساری خواہشات نفسانی ہیں جو ہم دنیا میں پورا کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا سونے کو، صرف چاندی ایک محدود تعداد میں، محدود اس میں البن 4.5 ماشا 3.5 ماشا چاندی کی انگوٹھی آدمی کے لیے پہننا جائز، اس کے سوا اور جو ہے وہ سونا چاندی مرد کے لیے حرام، عورتوں کے لیے جائز وہ پہنے، لیکن پسندیدہ ان کے لیے بھی نہیں ہے، ان کو بھی چاہیے سونا چاندی سے محبت نہ کریں. اصل سونا چاندی جو ہے وہ تو اللہ اور رسول کے احکام ہیں، اگر آدمی تربیت صحیح خاتون عورتوں کی ہو گئی تو یہ اصل سونا چاندی ہے، ورنہ سونا چاندی سے جسم بھرے ہوئے ہوں اور اخلاقی تربیت نہ ہو تو کس کام کا ہے سونا چاندی، انسان کو جہنم میں لے جانے والا. اور بھی اسی طریقے سے اور دیگر باتیں بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ میں نے عرض کر دیا کہ جو اپنی خواہشات نفسانی کے خلاف چل رہے ہیں اللہ کے احکام کے مطابق، یقیناً اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. تو دلوں میں آرزوئیں تو پیدا ہوتی ہیں سب کے، کیونکہ ہم انسان ہیں، لیکن ان آرزوؤں کا گلا گھونٹنا صرف اللہ کے لیے یہ اصل چیز. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کو کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.
حقیقت بندگی کی ہے یہی ہے دوستوں سن لو، حقیقت بندگی کی ہے یہی ہے دوستوں سن لو، دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا، دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا، یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے، یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے، غریباں چاک ہو کر عشق حق میں کوبکو رہنا، غریباں چاک ہو کر عشق حق میں کوبکو رہنا، میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزا اس کا، میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزا اس کا، میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزا اس کا، بشر ہے درد دل اختر کا محوے گفتگو رہنا، بشر ہے درد دل اختر کا محوے گفتگو رہنا، میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزا اس کا، میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزا اس کا، بشر ہے درد دل اختر کا محوے گفتگو رہنا، بشر ہے درد دل اختر کا محوے گفتگو رہنا، حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محوے رنگو بو رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محوے رنگو بو رہنا.
بس کچھ ذکر کر کے پھر دعا کرتے ہیں. بھائی آج مجلس کچھ لمبی ہو گئی لیکن جمعہ کی کچھ نہ کچھ کسر اور کچھ نہ کچھ. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا منك الا اليك لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا منك الا اليك لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا منك الا اليك اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں عافیت دارین نصیب فرما اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذلیل رسوا نہ فرما دنیا میں بھی پردہ پوشیاں فرمائیے آخرت میں بھی پردہ پوشیاں فرمائیے اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما اللہم لا تردنا خائبین اللہم لا تردنا خائبین اللہم لا تردنا خائبین ولا عن جنابک محرومین ولا عن جنابك محرومين ولا عن جنابك محرومين یا اللہ ہم پر رحم فرما دے ہم پر کرم فرما دے اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ آپ ہمارے بن جائیے ہمیں اپنا بنا لیجئے اے اللہ اپنی محبت میں مبتلا فرما دیجئے اپنی محبت میں گرفتار فرما دیجئے اے اللہ اپنے احکام کے مطابق اور فرمان کے مطابق اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ آپ کی ارشادات پر ہم اپنی جان قربان کرنے والے بن جائیں اے اللہ آپ کے ارشادات پر عمل کرنے والے بن جائیں اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں بھی ہمارے متعلقین کو ہمارے تمام دوست اور احباب کو ہمارے گھر والوں کو متعلقین کو یا اللہ سب کو دین پہ چلنے والا بنا دے اے اللہ اپنے حکموں کا فرما بردار بنا لے اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بھی اے اللہ دین پر عمل کرنے والا بنا دے دین پر چلنا آسان فرما دے اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی دیندار بنا دے دین پر چلنے والا بنا دے اے اللہ نمازی بنا دے متقی اور پرہیزگار بنا دے اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں عطا فرما دے اے اللہ دنیا سے بھی محروم نہ فرما آخرت کی بھی محرومی نہ ہو اے اللہ اتنی دنیا عطا فرما کہ کسی کے محتاج نہ بنے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیریں کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ ہو اے اللہ آپ ہمیں صرف اپنا ہی محتاج رکھیے اے اللہ ہم آپ کسی و کسی کا محتاج نہیں بننا چاہتے اے اللہ میں اپنی ذات کسی و کسی کا محتاج نہ بنا اے اللہ کسی کے آگے ذلیل نہ فرما کسی کے آگے رسوا نہ فرما اے اللہ ہمیں اپنا ہی بنا کے رکھیے اے اللہ آپ ہمارے بن جائیے اے اللہ میں دین دنیا دونوں نعمتیں عطا فرمائیے اے اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں ساری عطا فرما دیجیے اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم اور کرم کے معاملے فرمائیے یا اللہ ہمارے گھر والوں کو دین پر چلنے والا بنا دے بلکہ اے اللہ اتنے دین پر چلنے والا بنا دے کہ وہ ہمارے معین اور مددگار بن جائیں اے اللہ ہمارے گھر والے ہمارے لیے دین پر چلنے میں معین اور مددگار بن جائیں یا اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر کرم فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ تیری نافرمانیاں دن رات ہم سے ہو رہی ہیں اپنا فضل فرما دے اور کرم فرما دے اے اللہ اپنی نافرمانیوں سے بچا لیجئے اے اللہ اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ رحم فرمائیے اور کرم فرمائیے عافیت نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہم آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں اے اللہ ہم پر رحم فرما دے ہماری جائز حاجتیں پوری فرما دے جائز خواہشیں پوری فرما دے ناجائز خواہشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے ناجائز آرزوؤں کا گلا گھونٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے یا اللہ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ جن جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجئے مرنے سے پہلے یا اللہ ایک ایک حق سے سبکدوش فرما کر اپنے پاس بلائیے یا اللہ اے اللہ ہم عذاب سہنے کی طاقت ہم اپنے اندر نہیں پاتے اے اللہ ہم آگ میں جانے کی طاقت ہم میں خود میں نہیں پاتے آپ اپنا فضل فرما دیجئے اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے اے اللہ عذاب نار سے بچا لیجئے یا اللہ اپنے فضل سے ہمارا شمار اپنے نیک بندوں میں فرما لیجئے متقی بندوں میں فرما لیجئے، اے اللہ آپ سے، اے اللہ ہمیں اچھا گمان رکھنے والے بن جائیں، اے اللہ اچھے گمان رکھنے والے بن جائیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے حقوق آپ کے ہم پر ہیں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو حقوق و لباس ہمارے اوپر ہیں اے اللہ ان کی بھی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ یا اللہ اپنا فضل فرما اور کرم فرما، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اے اللہ جتنے یہاں آنے والے ہیں سب کو دین پر استقامت عطا فرما دے، اے اللہ سب کو استقامت عطا فرما دے، یا اللہ ہماری مسجد کے سارے نمازیوں کو دین پر استقامت عطا فرما دے، دین پر چلنے والا بنا دے، آپس کی محبت عطا فرما دے، اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے، اپنے حکموں کا فرما بردار بنا دے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے ملک پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ یہود و نصارہ ہنود کی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ سب سے زیادہ ہم اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں، آپ اپنا فضل فرما دیجئے، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں قوت ایمانی عطا فرما دیجئے، غیرت ایمانی عطا فرما دیجئے، اے اللہ غیرت دینی عطا فرما دیجئے، یا اللہ آج ہماری قوت ہماری طاقت کافروں کے سامنے ختم ہو کر رہ گئی، آپ اپنے فضل و کرم سے دوبارہ سے اے اللہ وہ قوت جو ہماری کھو گئی ہے وہ بحال فرما دیجیے، اے اللہ وہ ہماری ہیبت وہ ہمارا روب اور دبدبہ اے اللہ جو مسلمانوں کے ساتھ خاص تھا، اے اللہ آج ہم سے ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے وہ روب اور دبدبہ ختم ہو گیا، اپنے فضل و کرم سے پھر سے عطا فرما دیجیے، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ کے جس سے آپ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے، اے اللہ ہم آپ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے اللہ آپ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے اللہ آپ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں، آپ ہی سے سیدھے راستے کے طلبگار ہیں، اے اللہ مدد فرما دیجئے، عافیت عطا فرما دیجئے، کرم کے معاملے فرما دیجئے، رحم کے معاملے فرما دیجئے، اے اللہ رحم فرمائیے، اے اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی طرف نگاہ نہ فرمائیے، اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے، اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے، اے اللہ ستاری اور غفاری والے معاملے فرما دیجئے، یا اللہ اے اللہ ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھیے، اپنی ستاری اور کرم نوازی کی طرف نگاہ فرمائیے، ہم سے وہ معاملے نہ فرمائیے جس کے ہم اہل ہیں، اے اللہ ہم سے وہ معاملے فرمائیے جس کے آپ اہل ہیں، اے اللہ آپ تو کریم ہیں، آپ تو سخی ہیں، آپ تو داتا ہیں، آپ تو غفار ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم و کرم کے معاملے فرمائیے، اے اللہ ہماری نافرمانیوں پر نظر نہ فرمائیے بلکہ اپنی ستاری اور غفاری سے یا اللہ ہمیں چھپا لیجئے، یا اللہ غفاری کا ظہور فرمائیے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہماری بخشش فرما دیجئے، پھر صرف ہماری نہیں ہماری اولاد کی، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے متعلقین کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، دوست احباب کی، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ جو ہم سے جس طرح کی بھی امید رکھتے ہیں اے اللہ تو ان کی امیدوں کو، اے اللہ جو جائز امید ہیں ان کو پورا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہمیں اپنے نیک بندوں سے اے اللہ جوڑ کے رکھ دے، اے اللہ جو تیرے نیک بندے ان سے ہمیں جوڑ رکھ، اے اللہ جوڑ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہم اجعل حبک وحب من یحبک، اے اللہ ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرما اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی عطا فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہمیں اے اللہ اپنے در کا بھکاری بنا دے، اے اللہ ہم فقیر ہیں تیرے در کے، اپنے فضل خاص سے یا اللہ ہمیں عطا فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہم پر کرم کے دروازے کھول دے، ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہم تو نکمے ہیں، ہم تو ناکارے ہیں، لیکن یا اللہ آپ، اے اللہ آپ تو سب کچھ کرنے والے ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، آپ سب کچھ کرنے والے ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے، ہمارے عثمان کی والدہ بیمار ہیں اور ان کا بائی پاس کا آپریشن ہونے والا ہے، ان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے آپریشن جو ہونے والا ہے اس کو کامیاب فرما دیں، ان کی تکلیفوں کو دور فرما دیں، اسی طریقے سے اور جو بھی تکالیف ہیں انہیں بھی دور فرما دیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، جائز ضرورتیں پوری فرما دیجئے، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور ہمارے ابھی پتہ چلا کہ ذیشان کی تائی کا انتقال ہو گیا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان کی مغفرت کاملہ فرما دیں, ان کی آخرت اچھی فرما دیں. اے اللہ ہم سے کرم کے معاملے فرما, رحم و کرم کے معاملے فرما, ستاری و غفاری کے معاملے فرما. اے اللہ بندہ جب تیرے حوالے تو ہم آج بھی آپ ہی کے ہیں, لیکن آپ نے پھر بھی کچھ اختیار دے رکھا ہے, لیکن ایک دن جب آپ کے سوا اور کوئی نہ ہوگا اپنا فضل فرمائیے, کرم فرمائیے. اے اللہ اندھیری قبر میں اجالے فرما دیجیے. یا اللہ ہم پر ہم سے درگزر کے معاملے فرمائیے. یقیناً کوئی کام آنے والا نہیں, نہ ماں باپ, نہ بہن بھائی, نہ کوئی اور تعلق و رشتے والے آج جو ہمیں دین سے دور کرنے والے ہیں. اے اللہ وہ بھی اور کوئی اور بھی کوئی ہمارے کام آنے والا نہ ہوگا, آپ ہی کام آنے والے ہیں. اپنے فضل خاص سے ایسا تعلق ادا فرما دیجیے. اے اللہ جو مرنے سے پہلے بھی قائم ہو اور مرنے کے بعد بھی آپ سے قائم رہے, اے اللہ قبر میں بھی ہو اور حشر میں بھی ہو, اور یا اللہ یہ تعلق ہمیں نجات اخروی عطا فرما دے. اے اللہ اس سے تعلق کی بنا پر ہماری مغفرت فرما دیں. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیں. یا اللہ اپنی ذات کا تعلق عطا فرما دے, اپنی ذات کی محبت عطا فرما دے. یا اللہ رحم فرما دے اور کرم فرما دے. ہمارے بھائی ثناء اللہ کی والدہ بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے صحت کاملہ عطا فرما دے, اور انہیں جو پریشانیاں ہیں ذہنی طور پر, مالی طور پر, جس طرح کی بھی یا اللہ دور فرما دے. اپنے فضل خاص سے عافیت نصیب فرما دے. اور یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف اے اللہ تمنائیں, آرزوئیں, خواہشیں ہیں, اے اللہ جائز خواہشیں سب کی پوری فرما دے. اور جس جس کو جو جو تکلیفیں ہیں یا اللہ, وہ کاروباری ہوں, دکان کی ہوں, گودام کی ہوں, یا فیکٹریوں کی ہوں, گھروں کی ہوں, آپ جانتے ہیں یا اللہ سب کی تکلیفیں پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آئی ہوئی ہیں, اے اللہ ان کی بھی جو پریشانیاں دور فرما دے, جائے حاجتیں پوری فرما دے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا, اپنے حکموں کا فرما بردار بنا. یا اللہ ہمارے اپنے حکموں کا فرما بردار بنا, ہم سب کو اپنے حکموں کا فرما بردار بنا. یا اللہ ہمارے گھروں میں سے, ہماری عورتوں میں سے, ہمارے بچوں میں, یا اللہ سب کو نمازی بنا دے, سب کو دیندار بنا دے, دین پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ دین پر استقامت عطا فرما دے. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں دین کے پر استقامت عطا فرما. اے اللہ جسم کی سلامتی بھی عطا فرما, دین کی سلامتی بھی عطا فرما, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں اے اللہ جسم کی سلامتی کے ساتھ, ایمان کی سلامتی کے ساتھ, اپنے فضل خاص سے اے اللہ آپ کی خاص محبت میں, اے اللہ آپ کی محبت میں ہم اپنی جان دیں, اور اس طرح سے رخصت ہوں کہ اللہ ہمارے استقبال کے لیے فرشتے بھی موجود ہوں. اور جو آپ نے قرآن مجید میں فرمایا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اے اللہ اس اعلان کے ہمیں مستحق بنا دے. اے اللہ اس اعلان کا مستحق بنا دے. مستحق نہیں ہے تب بھی بنا دے. اے اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, اپنے فضل خاص فرما دیجئے, ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ یہاں پر آتے ہی اس لیے کہ تو ہمیں مل جائے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری اس خواہش کو پورا فرما دے. اے اللہ بلا شبہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں, ہمارے کام اچھے نہیں ہیں, لیکن اے اللہ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں. اے اللہ آپ سے محبت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہم سے محبت فرمائیں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں صحیح معنی میں اپنے سے محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ جو جائز خواہشیں ہیں انہیں اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے, اور جو ناجائز خواہشیں ان سے بچنے کی آپ ہی توفیق عطا فرمانے والے ہیں. اے اللہ ہم صبح و شام ارادے کرتے ہیں, لیکن ہم کیا اور ہمارے ارادے کیا. اے اللہ جو اچھے ارادے ہیں ان میں کامیابیاں عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے اچھے ارادوں میں کامیابیاں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں میں جائز حاجتیں خواہشیں ہیں انہیں پورا فرما دیجئے, احسن طریقے سے پورا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے کسی کا محتاج نہ بنائیے, اور کسی آگے ذلیل رسوا نہ فرمائیے. یا اللہ جب تک زندگی ہو, عافیت کی زندگی ہو, ایمان والی زندگی ہو, جسم و جان کی سلامتی والی زندگی ہو, اور جب رخصتی کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرمائیے. جسم و جان کی سلامتی کے ساتھ اے اللہ ہم اس دنیا سے جائیں, اور اے اللہ اس حال میں ہوں کہ آپ ہم سے راضی ہوں, اپنے فضل خاص سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.